أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کتاب آموزش فلسفہ میں ہماری بحث آج کتاب کے مطابق درس نمبر 14 میں شروع ہوگی، جس کا عنوان ہے علم حصولی. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے کہ علم تقسیم ہوتا ہے علم حصولی اور علم حضوری کی طرف. علم حضوری کے اوپر تفصیل سے ہماری گفتگو ہو گئی کہ علم حضوری سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ علم حضوری اس علم کو کہتے ہیں کہ جہاں پر معلوم بغیر واسطے کے عالم کے پاس حاضر ہو، خود معلوم، ذات معلوم عالم کے پاس حاضر ہو. پھر اس کے بعد ہم نے علم حضوری کے جو مختلف مراتب تھے اس کو ہم نے پڑھا، مختلف مصادیق تھے جو اس کے، اس کو بیان کیا کہ علم حضوری کہاں کہاں پایا جاتا ہے. علم حضوری پہ جب گفتگو ہماری ختم ہوئی تو اب علم حصولی کی طرف آتے ہیں. اور علم یہ بحث ہم نے کیوں شروع کی تھی، دوبارہ اس کی جو ہے وہ تذکر دے دیتا ہوں کہ بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ معرفت شناسی کے اندر جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا شناخت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، شناخت حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. تو ایک گروہ سامنے آیا کہ جو شکاکیت کا قائل تھا، شک ہر چیز میں کرتا تھا اور معرفت یقینی کا منکر تھا، ان کے دلائل اور ان کی جو مختلف بحثیں تھیں وہ بیان کی. اور یہاں سے اب ہم نے خود جو ہے وہ جواب دینا شروع کیا تھا کہ ہمارے نزدیک معرفت یقینی حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہے. اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے علم کی طرف ہم آئے، علم کی جو ہے وہ تقسیم کی علم حصولی اور علم حضوری کی طرف، اور پھر علم حضوری کے بارے میں بیان کیا کہ علم حضوری وہ علم ہے کہ جس کے اندر کسی کو اعتراض نہیں ہے اگر وہ صحیح توجہ کر لے. فقط توجہ کرنا ضروری ہے، اس کا توجہ اگر وہ کر جائے تو علم حضوری کی طرف توجہ انسان کو شکاکیت سے باہر لے آتی ہے، شکاکیت کا اصلاً میدان باقی نہیں رہتا. بس علم حضوری کے میدان میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ معرفت یقینی نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ موجود بھی ہے. اور وہ کون کون سی ہیں، ہم نے مختلف موارد جو بیان کیے، انسان اپنے ہونے کو درک کرتا ہے، انسان اپنے نفسیاتی حالات سے آگاہ ہے، نفس پر مختلف جو حالات طاری ہوتے ہیں ان کے بارے میں آگاہی اور علم جو ہے وہ یقینی ہے اس کا، وہ اپنی خوشی میں کبھی شک نہیں کرتا، وہ اپنی غمی میں کبھی شک نہیں کرتا، درست ہے. اور پھر وہ صور ذہنی کے جو اس کے ذہن کے اندر حاضر ہیں وہ علم حضوری تھا. اور پھر نفس کا اپنی قوا کے بارے میں جو علم ہے، قوتیں ہیں، جیسے قوا شامہ ہے سونگنے کی حس ہے، جیسے سننے کی حس ہے، یہ جو قوا ہیں مختلف اس کے پیچھے، اس کے بارے میں بھی نفس کو جو علم ہے وہ علم حضوری ہے اور یہ یقینی ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا. اور مخصوصاً علم بذات، اپنے ہونے کا علم، اس کے اندر تو کسی بشر کو جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی زبانی انکار کر رہا ہے، بیان کیا ہے کہ وہ یا مریض ہے یا وہ کیا ہے، مغرض ہے، درست ہے، یعنی ماننا، میں نہ مانوں کی پالیسی پہ چل رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. اب یہاں سے جو ہماری بحث شروع ہونے والی ہے انتہائی اہم بحث بھی ہے اور کچھ پیچیدہ بحث بھی ہے، چونکہ علم حضوری تھوڑا سا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بالوجدان اس کو درک کرتا ہے، اس کے اندر اتنی پیچیدگی نہیں پائی جاتی تھی، لیکن علم حصولی کی بحثیں کچھ پیچیدہ بھی ہیں اور اہم بھی بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب کوئی بندہ آ کے سوال کر سکتا ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ معرفت یقینی علم یقینی یہ ممکن ہے حاصل کرنا اس کو, اور یہ پایا بھی جاتا ہے. اس کو جب آپ نے علم حضوری میں ثابت کر دیا ہے تو بس چیپٹر کلوز کریں اس مسئلے کو, اگلے مسئلے میں وارد ہوں. کیوں پھر علم حصولی کے اوپر بحث جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ علم حضوری کا دائرہ بہت زیادہ محدود ہے. جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ علم حضوری کا تعلق فقط نفس اور نفس کے اوپر آنے والے حالات کے ساتھ مربوط ہے, درست ہے؟ اس سے باہر جو ہے علم حصولی کا میدان ہے, اور ہمارے اکثر علوم جو ہیں, ہماری جو اکثر معرفتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ علم حصولی ہیں. یعنی ہمیں اکثر علوم جو حاصل ہوتے ہیں مع الواسطہ حاصل ہوتے ہیں, صورت ذہنی کے توسط سے ہم جو ہے وہ اس علم اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. بس چونکہ ہمارے علوم کا دائرہ علم حصولی کا ہے اور وہ وسیع ہے, تو اس میدان کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے بحث کرنے کی ضرورت ہے. ہم بیان کریں کہ علم حصولی کے اندر آیا یقین پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اس میدان میں بھی علم یقینی, معرفت یقینی کا حصول ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے, واقع ہے یا واقع نہیں ہے, موجود ہے یعنی موجود ہے یا موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہمیں علم حصولی کے درمیان, کیونکہ علم حصولی کے اندر ہم یہ پہلے علم حضوری کی جب ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پر علم حضوری کی ایک خصوصیت یہ بیان کی تھی کہ علم حضوری کے اندر خطا ممکن نہیں ہے, غلطی ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ بیان کیا تھا کہ علم حصولی کے اندر کیا ہے؟ خطا ممکن ہے, چونکہ وہ مع الواسطہ ہے, واسطے کے ذریعے جو علم حاصل ہو رہا ہے تو واسطے میں خطا ہو سکتی ہے. مثلا وہ صورت ذہنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے معلوم کو, اپنے جس سے وہ حکایت کر رہی ہے اس کو صحیح حکایت نہ کرے تو ہمیں علم بھی اس کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. بس چونکہ اس کے اندر خطا ممکن ہے, یہاں پر زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بحث کریں کہ علم حصولی کے درمیان حقائق کو کیسے پہچانیں, کیونکہ یہاں تو خطا ممکن ہے نا. آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے کہ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ علم حصولی کے میدان میں یہ جو چیزیں ہیں یہ حقیقت ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں وہ حقیقت نہیں ہیں. یہاں زیادہ ضرورت ہے اس ملاک کے اوپر گفتگو کرنے کی, چونکہ یہاں خطا ممکن ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ہم علوم حصولی کے درمیان یہ والی بحث نہ کریں, یعنی حقیقت کو غیر حقیقت سے جدا کرنے والی بحث نہ کریں, اس ملاک اور معیار کی بحث نہ کریں, تو ہم کسی بھی علم کے اندر قطعی نظریے کو ثابت نہیں کر سکتے, چونکہ نظریہ علم حصولی ہے, درست ہے؟ اب مجھے تکرار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ علم حضوری علم حصولی میں کیا فرق ہے, واضح ہے. چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض نوجوان علم حصولی اور حضوری کی جب بحث سنتے ہیں تو بعض چیزیں ان کے لیے واضح نہیں ہوتی. پچھلے درس میں کوشش کی ہے کہ ان سارے سوالات کا جواب دیا جائے کہ جو جوان کے لیے ذہن میں اٹھتے ہیں, لیکن پھر بھی توجہ رہے کہ نظریات کسی بھی علم کے اندر جب دیا جاتا ہے تو یہ نظریہ علم حصولی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خارج میں موجود ایک چیز کے بارے میں نظریہ دیتے ہیں, یعنی آپ اس نظریے کو اپنے ذہن میں حاضر کرتے ہیں. اور وہ نظریہ کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ خارج میں موجود ایک چیز کے بارے میں ہوتا ہے. آپ کی ذات کے علاوہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں وہ نظریہ ہوتا ہے, تو پس واسطہ تو موجود ہے نا, صورت ذہنی, وہ نظریہ آپ کے ذہن میں موجود ہے, درست ہے؟ تو کس کے بارے میں ہے؟ آپ کی ذات کے علاوہ جو ایک حقیقت ہے اس کے بارے میں ہے, تو لہذا یہ علم حصولی ہے. تو علم حصولی جب یہ ہے تو ایک نظریے کو ہم قطعی طور پر کب بیان کریں گے؟ کہ جب ہمارے پاس ملاک ہوگا کہ جس کے ذریعے ہم یہ پہچان سکیں کہ کون سا علم حصولی قطعی اور یقینی ہے اور کون سا علم حصولی قطعی اور یقینی نہیں ہے. بس اگر اس میں معیار پہ گفتگو نہ کر سکیں تو ہم کبھی بھی کسی بھی نظریے کی قطعیت اور اس کے یقین ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے. एक और मतलब जो है वो बयान करते हैं इसकी अहमियत के बारे में, वो ये है कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इल्म हुसूली के अंदर हमारे पास दो किस्म के उलूम मौजूद होते हैं, एक बदीही इल्म है और एक नजरी इल्म है, कि मुख्तसर से इसकी तरफ तवज्जो भी दिलवाई थी। फिर बदीही को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, बदीही या अव्वली है या क्या है सानवी है, या प्राइमरी है या क्या है सेकेंडरी है, कि इसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी मुख्तसर सी पहले। ये जो बदीही अव्वली है ये हम बयान करेंगे जाकर, ये एक ऐसा इल्म होता है कि जो हतमन व हतमन हकीकत होता है और इसकी हकीकत में किसी को कोई शक व शुबा नहीं होता। इसकी क्या मिसाल हमने दी थी कि नकीज़ैन का जमा होना मुहाल है, ये एक कज़िया है, इल्म हुसूली है ये, और ये बदीही अव्वली है। क्यों? इस वजह से कि ये इतना वाज़ह और रोशन है कि इसको बयान करने के लिए दलील की जरूरत ही नहीं है, हत्ता इसके ऊपर हम दलील कायम ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी आप दलील लेकर आएंगे उसके अंदर अगर ये अकीदा मौजूद ना हो कि इज्तिमा नकीज़ैन मुहाल है, तो आपकी दलील कभी यकीनी नतीजा दे ही नहीं सकती, कि पहले भी बात हुई थी बाद में भी इसकी बात आएगी। बस बदीही अव्वली कतईयत व जरूरत रखती है, यानी यकीनी है और हतमी है। हतमन जो है वो क्या है? इज्तिमा नकीज़ैन मुहाल है, ये कभी जमा नहीं हो सकते। फरमाते हैं कि अगर हम इल्म हुसूली के इस हकीकत को गैर हकीकत से जुदा करने वाले मियार पर गुफ्तगू न करें तो बदीही अव्वली की कतईयत और जरूरत को हम बयान नहीं कर पाएंगे दूसरों के लिए। यह बात दुरुस्त है कि जो इंसान जहनी तौर पर सालिम हो, यानी वो शुबहात में मुबतला ना हो, उसके आज जहन में सवालात उठे ना हो, तो वो क्या है, वो इसका इनकार नहीं कर सकता कि नकीज़ैन जमा नहीं हो सकते, होना और ना होना ये एक ही नुक्ते में, एक ही जगह पर, एक ही जो हालत में, ये एक ही जमाने में क्या है, इकट्ठे नहीं हो सकते, इसका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ है, ऐसा मौजूद है, और अभी भी ऐसे मकातब फिक्र मौजूद हैं जिनके जहन में शुबहात उठे, जिनके जहन में मसलन जो है वो मुख्तलिफ सवालात उठा दिए गए, तो उनको कंसेप्ट क्लियर ना हो सका नकीज़ैन के बारे में, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि नकीज़ैन जमा हो सकते हैं, तो अब इनसे गुफ्तगू की जरूरत है, इनके लिए मतलब वाजे करने की जरूरत है। खुद आपकी ये बहस कि इल्म हुसूली का वो कौन सा मियार व मिलाक है कि जिसके जरिए आप हकीकत को गैर हकीकत से जुदा करते हैं, ये मियार वहां पर काम आएगा। अगर से जरूरत नहीं है इस मौरद में, चूंकि बदीही अव्वली है, लेकिन जो बंदा इस हालत में मुबतला हो जाए उसके लिए आपको क्या है, ये करना पड़ेगा, आपको उस मियार को लाना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा कि नहीं, जिस तरीके से तुम सोच रहे हो इस तरीके से नहीं है। बस आयतुल्लाह मिसबा फरमाते हैं कि अगर हम ये वाली बहस ना करें तो फिर बदीहियात अव्वलिया की कतईयत और जरूरत जो है वो खत्म हो जाएगी, हम बयान नहीं कर पाएंगे दूसरे के लिए कि बदीहियात अव्वली कतई व यकीनी है, जरूरत और हतमियत रखते हैं, इसको हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा इस एतबार से इल्म हुसूली की बहस करना जरूरी है। देखें एक दो इबारत इसमें से देख लेते हैं ताकि जो मतलब बयान किया है वो इबारत आपको पता हो। पहली तीन लाइनों में तो ये बयान कर रहे हैं कि इल्म हुजूरी के बारे में हमने बात तो कर ली है और उसमें बयान किया कि इसके अंदर किसी को शक व शुबा मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि इल्म हुजूरी का दायरा महदूद और जो है वो मुअय्यन है, लिहाजा ये شناخت شناسی یعنی معرفت شناسی کے اندر جو مشکل موجود ہے، جو سوال و شبہ موجود ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اب آگے یہاں فرماتے ہیں، اگر راہی برائے باز شناسی حقائق درمیان علوم حصولی نہ داشتے باشیم، اگر ہم علم حصولی کے درمیان حقائق اور حقیقت کو شناخت کرنے کے بارے میں، پہچاننے کے بارے میں کیا ہے کوئی راستہ نہ رکھتے ہوں، نمی توانیم ہیچ نظریہ قطعی را در ہیچ علمی بے پذیریم. تو ہم کسی بھی علم کے اندر کسی بھی نظریے کی قطعیت کو ہم قبول نہیں کر سکتے، چونکہ ہمیں کیا پتا وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ معیار ہے نہیں ہے اس کو پرکھنے کے لیے کہ یہ یقینی و قطعی ہے یا نہیں ہے. وحتی بدیہیات اولیہ ہم قطعیت و ضرورت خودشان را از دست خواہند داد، حتیٰ یہاں تک ہے کہ اگر ہم یہ والی بحث نہ کریں، یہ راستہ اگر موجود نہ ہو، یہ معیار اگر موجود نہ ہو کہ جس سے ہم پہچان سکے علوم حصولی کے اندر کون حقائق کون سے حقائق ہیں، تو بدیہیات اولیہ اپنی قطعیت اور ضرورت کو کھو بیٹھیں گے. و از بداحت و ضرورت تنہا نامی برائے آنہا باقی خواہد مان، فقط ایک کیا ہے بداحت، بدی ہونا، ضرورت رکھنا، حتمی ہونا، یہ ایک نام کی حد تک باقی رہ جائیں گے، وائل اب اس کو بیان نہیں کر پائیں گے. بنابر ان لازم است تلاش خود را برائے ارزش یابی شناخت ہے یہ اصولی و بے دست آوردن معیار حقیقت در آنہا ادامه دہیم. پس ضروری ہے کہ ہم بحث کریں جس کے اندر ہم علم حصولی کے اندر کیا معیار ہے حقیقت کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جد و جہد و کوشش کریں، اس کو جاری رکھیں. یہ ایک مطلب تھا. اب بحث میں وارد ہو جاتے ہیں. پہلے ہم نے جب علم کی ایک تقسیم کی تھی کہ علم تقسیم ہوتا ہے علم حضوری و علم حصولی کی طرف، وہ مطلق علم تھا. مثلا ایک علم ہے، خود علم جو ہے یہ علم حضوری اور حصولی رکھتا ہے. اب علم حصولی جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے دو اجزاء کی طرف. علم حصولی ہے کہ جو کبھی تصور ہے اور کبھی تصدیق ہے، یا تصور ہے یا تصدیق ہے. تصور کو انگلش میں وہی آئیڈیا سے ترجمہ کیا گیا ہے انگلش میں، اور تصدیق کو جو ترجمہ کیا گیا ہے انگلش میں وہ کیا ہے؟ affirmation. affirmation یعنی تصدیق. فرماتے ہیں کہ علم، منطقیوں نے علم کو تقسیم کیا ہے تصور اور تصدیق کی طرف. خوب، تصور اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے لغوی معنی کرتے ہیں، یعنی ڈکشنری میں جو تصور کا معنی موجود ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک صورت کو قبول کرنا، ایک چیز کا آپ کے ذہن میں نقش پیدا کر جانا، درست ہے، اس کو کہتے ہیں تصور. یعنی ایک چیز ذہن میں آتی ہے اس کو تصور، یہ ڈکشنری کے اعتبار سے ہے. لیکن اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، ترم جو ہے اس کی، وہ یوں بیان کی گئی ہے کہ تصور اس ذہنی مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو اپنے سے علاوہ کے بارے میں حکایت کرنے کی شانیت و استعداد رکھتا ہو. یعنی ایک مفہوم ہے میرے ذہن میں، اس مفہوم میں یہ قابلیت موجود ہے کہ یہ حکایت کرے جس کا یہ مفہوم ہے اس کے بارے میں. مثلا اگر میرے ذہن میں کتاب کا مفہوم ہے، تو یہ مفہوم صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حکایت کرے کتاب سے، اس کتاب سے حکایت کرے. حکایت رکھنے کی صلاحیت، یہ کیا ہے؟ تصور کہلاتی ہے. یعنی مفہوم ہے اور اس کے اندر حکایت کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو کہتے ہیں تصور. کتاب کا مفہوم، موبائل کا مفہوم، انسان کا مفہوم، خوب، یہ ایسے مفاہیم ہیں کہ جو قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ حکایت کریں. مفہوم انسان انسان سے حکایت کرتا ہے, مفہوم کتاب کتاب سے حکایت کرتا ہے, مفہوم ٹیبل جو ہے وہ ٹیبل سے حکایت کرتا ہے, اور اس طریقے سے یہ مفہوم خود کیا ہے, تصور ہے. یہ ہم بعد میں چل کے بحث ایک پڑھیں گے نفس الامر کی, نفس الامر میں یہ جا کر بحث پڑھیں گے کہ اجتماع النقیزین, یہ اجتماع النقیزین کا جو مفہوم ہے وہ کس چیز سے حاکی ہے, چونکہ خارج ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ خارج اس معنی میں خارج, بلکہ وہ نفس الامر کا ایک معنی بیان کریں گے کہ وہاں وہ تفصیلی ہے, تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے, یہاں نہیں کرنے کی ضرورت اس کو. بہرحال تصور کا معنی سمجھ میں آ گیا, تصور کسے کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں, وہ ہے کہ ایک تصور کے جس میں شانیت و قابلیت موجود ہو اپنے ماورا سے حکایت کرنے کی. تصدیق, تصدیق کسے کہتے ہیں, پہلے ڈکشنری والا معنی کرتے ہیں کہ تصدیق کا مطلب ہے سچا شمار کرنا, اعتراف کرنا, یہ ڈکشنری میں تصدیق کا معنی ہے. لیکن منطق اور فلسفہ کی اصطلاح میں ان کی ٹرم کے اندر تصدیق کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں. یہ ایک بحث ہے مناطقہ کے درمیان کہ تصدیق مرکب ہے یا بسیط. بسیط کسے کہتے ہیں, جس کا کوئی جز نہ ہو, اور مرکب کسے کہتے ہیں, جو اجزاء رکھتا ہو. مثلا انسان کا بدن مرکب ہے, اجزاء رکھتا ہے, لیکن جو کوئی بھی جز نہ رکھتا ہو اس کو بسیط کہتے ہیں, حقیقت بسیط. آپ اگر علم منطق کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو وہاں پر یہ بحث ملے گی, جب تصور و تصدیق کی بات آتی ہے تو حقیقت تصدیق کی بحث آتی ہے کہ حقیقت, حقیقت تصدیق مرکب ہے یا بسیط. وہاں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. بعض مناطقہ کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے, بعض مناطقہ کہتے ہیں کہ تصدیق کیا ہے, مرکب ہے. دو نظریے ہیں یہاں. جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اختلاف ہے تصدیق کا بسیط ہونا اور تصدیق کا مرکب ہونا, یہ لفظی نزاع ہے. اصطلاح چونکہ مختلف ہے, ہر کوئی ایک اصطلاح کو مد نظر رکھے ہوئے ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ تصدیق کہاں پائی جاتی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ہم, یا اگلے درس میں, اب نہیں معلوم اس بحث کو میں مکمل نہیں شاید کر پاؤں گا, کل ہی شاید یہ بحث کریں گے ہم جا کر, کہ قضایا جو ہے اس سے کیا مراد ہے اور قضایا کے اجزاء کیا ہیں. تصدیق کا تعلق قضیے سے ہوتا ہے, پروپوزیشن جسے کہتے ہیں. تصدیق وہاں پائی جاتی ہے. اور آپ اگر پروپوزیشن کو مد نظر رکھیں, قضیے کو اگر مد نظر رکھیں, تو آپ کو ایک بات واضح طور پر نظر آتی ہے. کیا؟ کہ اس پروپوزیشن میں کوئی نہ کوئی حکم موجود ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے, تو اب یہاں پہ کیا ہے, حکم ہے. آپ نے باقاعدہ حکم لگایا کہ بارش ہو رہی ہے. یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ حکم ہے, ہونے کا حکم لگا رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے. زید آ گیا ہے, آپ حکم لگا رہے ہیں یہاں پر. بس تصدیق کا جو تعلق ہے وہ پروپوزیشن و قضیے سے ہے, اور اس قضیے کے اندر جو بنیادی چیز پائی جاتی ہے, جو قضیے کو قضیہ بناتی ہے, وہ حکم ہے. درست ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک اصطلاح تصدیق کی وہ یہ ہے کہ تصدیق یعنی حکم، یہ جو قضیے کے اندر حکم پایا جاتا ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس ٹرم کو مد نظر رکھیں کہ جہاں تصدیق مساوی ہے، ایکول ہے کس سے؟ حکم سے، کہ جو قضیے میں پایا جاتا ہے، تو حکم امر بسیط ہے، حکم اجزاء نہیں رکھتا، ایک ہی چیز ہے حکم۔ بس اگر کوئی تصدیق کو حکم کے ساتھ ایکول کرے، حکم کو تصدیق مانے، تو اس کے نزدیک کیا ہوگا؟ تصدیق بسیط ہوگی۔ اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ تصدیق بسیط ہے۔ لیکن ایک ٹرم اور موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصدیق مجموعہ ہے اجزاء کا، کہ جو کیا ہے؟ تصدیق مشتمل ہے موضوع یعنی سبجیکٹ، محمول یعنی پریڈیکیٹ، اور حکم یعنی ججمنٹ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان موضوع اور محمول، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے درمیان اتحاد، یونٹی۔ یہ جب ملتی ہیں سب چیزیں، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ یہ تمام ملے جب یہ مکمل طور پہ چیزیں مل جائیں آپس میں، اس کو کہیں گے تصدیق۔ بس دیکھا فرق ہے یہاں پر، پہلی اصطلاح میں تصدیق کو حکم کہا جا رہا تھا، یعنی حکم یعنی تصدیق، اور حکم ایک ہی چیز ہے، بس اس کے نزدیک تصدیق بسیط تھی۔ اور بعض کہتے ہیں تصدیق مجموعہ ہے موضوع، محمول اور حکم کا، تو اس کے نزدیک کیا ہے؟ تصدیق مرکب ہوگی، چونکہ تین اجزاء یا چار اجزاء سے مل کے بنی ہے، مجموعہ ہے تین چار اجزاء کا، بس تصدیق مرکب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بسیط اور مرکب کا جو، مرکب کی جو بحث ہے، یہ اصطلاحی جو ہے وہ فرق پڑا ہے آ کر۔ جو بسیط کہہ رہا ہے اس کے نزدیک ایک پہلی ٹرم مد نظر ہے، جو مرکب کہہ رہا ہے اس کے مد نظر کیا ہے؟ دوسری ٹرم مد نظر ہے۔ یہ تھا تصدیق کے بارے میں منطق کے اندر دو ٹرم موجود ہونا۔ آپ جب بھی علم منطق کی کتاب پڑھیں گے، چاہے وہ منطق مظفر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ شرح شمسیہ ہو، یا اور دوسری کتابیں ہیں منطق کی، تصدیق کے بارے میں جب بات آتی ہے تو یہ تذکر ضرور ہوتا ہے وہاں پر کہ اس کی نظر میں تصدیق بسیط ہے یا مرکب ہے۔ تو اب یہاں سے اب آپ کو سمجھ میں آ جانے چاہیے، جو کہے گا بسیط ہے اس کے نزدیک تصدیق یعنی حکم، اور جو کہے گا مرکب ہے اس کے نزدیک تصدیق کیا ہے؟ مجموعہ ہے مختلف اجزاء کا، موضوع محمول اور حکم کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں ایک اور مطلب کی طرف، کہ مغربی دانش مندوں کے اندر جو منطقدان ہیں، کیونکہ مغرب زمین پر بھی جو ہے وہ منطق کے ماہرین موجود ہیں، ان کے نزدیک بھی ایک اصطلاح موجود ہے تصدیق کے بارے میں، وہ فرق کرتی ہے ہماری ان دو اصطلاحوں سے کہ جو ابھی آپ کی خدمت بیان کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف منتقل ہو جانا تداعی معنی کے ذریعے، تداعی توئیں دال الف عین یا، تداعی معنی، تداعی معنی کی وجہ سے یا کے ذریعے ایک تصور سے دوسری تصور کی طرف منتقل ہو جانے کو تصدیق کہتے ہیں۔ تداعی معنی کا انگلش ورڈ کیا ہے؟ ایسوسیشن آف آئیڈیاز۔ کہ اس کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں، مطلب واضح ہو جائے گا، پر اصطلاح آپ مد نظر رکھیں، دونوں اصطلاحوں کو مد نظر رکھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جو اصطلاح ہے تداعی معنی کی، یہ بھی بیٹھ جائے ذہن میں، اور ایسوسیشن آف آئیڈیاز جو ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ خوب مراد کیا ایسے، اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ نظریہ ڈیوڈ ہیوم سے نقل ہے۔ ڈیوڈ ہیوم نے کہا آ کر، چونکہ یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ڈیوڈ ہیوم کیا ہے؟ حس کا قائل ہے، اصالت حس کا قائل ہے، معرفت کے اندر معیار کون ہے؟ حس. آپ حس کے ذریعے معرفت تک پہنچ سکتے ہیں، حس کے علاوہ کسی اور چیز کا قائل نہیں ہے. جب اس نے یہ حس والا مبنی اختیار کیا تو اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس عالم خارج میں، اس کائنات میں علت اور معلول کا قانون نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ آگ علت ہے کس سے؟ حرارت سے یا جلانے سے. آگ سبب اور علت ہے، اور اس کا معلول کون ہے؟ جلانا یا گرم کرنا، گرم ہونا، علت و معلول. ہم قائل ہیں کہ قانون علیت موجود ہے، لیکن اگر آپ ڈیوڈ ہیوم والے مبنے کے تحت چلیں گے، ڈیوڈ ہیوم کیا کہتا ہے؟ معرفت اور حقیقت وہ چیز ہے کہ جو حس کے ذریعے حاصل ہو. خب علیت تو آپ کو حس کے ذریعے حاصل ہی نہیں ہوتی ہے، چونکہ آپ جو حس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو آگ ہے اور حرارت کو محسوس کر رہے ہیں. علیت نام کی تو چیز ہی نہیں ہے بھائی، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا آگ ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کے بدن میں حرارت کا ایجاد ہونا یا کسی اور جگہ پر. اب چونکہ علیت، سببیت، سبب بننا یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حواس سے درک نہیں ہوتا علیت، اس نے انکار کر دیا کہ علیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر سوال ڈیوڈ ہیوم سے ہوتا ہے کہ اگر علیت کا قانون حاکم نہیں ہے اس کائنات پر، اس جہان پر، تو پھر یہ جو آگ کا تصور آئے ہمارے ذہن میں، تو ہمارے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ گرم ہونا، جلانا، یا آگ سبب بن رہی ہوتی ہے جلانے اور اس کو، تو یہ پھر کیسے ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ ایسوسیشن آف آئیڈیا کا قانون ہے، کہ جس کو فارسی اور عربی میں کیا مانا گیا؟ تداعی معانی. تداعی معانی کیا ہے؟ ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف منتقل ہو جانا ایک مناسبت سے. مثال کے طور پہ، اب میں یہ مبنی آپ کو ذکر کر دیا، اب مثال سے اس مبنی کو کھولتا ہوں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ دونوں مثال کے طور پہ ہر جگہ پر موجود ہوں، میں آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہوں، اکٹھے دیکھتا ہوں آپ کو اور متعدد بار آپ کو دیکھا، تو اب آپ دونوں کی ایک صورت جو ہے وہ میرے ذہن میں باقی رہ جائے گی، کون سی؟ اکٹھے رہنے کی. اب جب بھی میں آپ کو دیکھوں گا تو فوراً مجھے آپ کی تصویر بھی ذہن میں آ جائے گی، اور اگر تنہا آپ کو دیکھوں گا تو فوراً ان کی تصویر بھی میرے ذہن میں آ جائے گی. اب یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کہتے ہیں کہ یہ ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہے، کہ آپ ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تداعی معنی، معنی کی تداعی ہونا. ایک تصور، علم اصول کے اندر بھی بحث موجود ہے، اب علم اصول میں یا پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے آپ جا کر، دلالت کی بحث میں یہ بحث آتی ہے. معنی وہی، دلالت کی جب کیٹاگرائز کرتے ہیں اس میں یہی آ جاتا ہے آ کر، لیکن ایک اور بحث موجود ہے، ابھی میرے ذہن میں عنوان نہیں ہے اس کا، وہاں جا کر یہ بحث موجود ہے اور بحث آتی ہے اس کی. پر ہاں اسی وجہ سے یہ علیت کا منکر ہے خارج میں، کہتا ہے علیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. کیا خارج میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اب ہم زمانی کو درک کرتے ہیں، آپ کو فقط جو چیز نظر آ رہی ہے کیا نظر آ رہی ہے؟ کہ آگ اور حرارت ہم زمان ہے، یہ ہم زمانی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آگ کو دیکھتے ہوئے کیا ہے میرے ذہن میں؟ کیا جاتا ہے؟ حرارت آ جاتی ہے. درست ہے؟ یہ نظریہ کیا ہے؟ ہمارے مسلم دنیا کے اندر بھی موجود ہے. اشاعرہ نے علیت کا جو انکار کیا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ कायनात में, इस जहान में इल्लत मालूल का कानून नहीं है बल्कि आदतुल्लाह है, यानी आदत परवरदिगार ये है, सुन्नत परवरदिगार ये है कि आग से हरारत निकले। अगर खुदावंद मुताल की ये आदत ना हो तो इस आग से क्या है, ठंडक भी निकले आग, यानी कुल्लन वो मुनकर हो जाते हैं इस चीज के। डेविड ह्यूम का नजरिया तकरीबन इनके करीब है। वो कहता है कि यहां हम फकत ये देखते हैं कि आग और हरारत इकट्ठे हैं, जहां भी आग होती है वहां हरारत होती है, सबबियत हो, इल्लत हो, जरूरत हो, हतमियत ये चीज नहीं पाई जाती आकर। बस हम जरा इस मतलब को चलें, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जब कभी मुनासिबत आई तो मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अभी हम समझ रहे थे तस्दीक की टर्म के जो बाज मगरिब मंतिक के माहिरीन के इस्तेलाह में पाई जाती है वो क्या है, एक तसव्वुर से दूसरे तसव्वुर की तरफ मुंतकिल हो जाना, किस बुनियाद पर, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज की बुनियाद पर, तदाई मानी की बुनियाद पर, इसको कहते हैं तस्दीक। ये मगरिब जमीन में पाई जाती है, लेकिन जो है वो आयतुल्ला मिसबाह हफ़ज़हुल्लाह जो है वो इस नजरिए को कबूल नहीं करते। चूंकि वक्त गुजर गया है, एक दो इबारत देख लेते हैं फिर इसका नक जो है वो बाद में देखते हैं। देखिए यहां पे तस्दीक के बारे में फरमाते हैं कि दर इस्तिलाह मंतिक व फलसफा बरदो माना नजदीक बहम इतलाक में शबाद, तस्दीक इस्तिलाह में दो माना में इस्तेमाल होती है, अज इन नजर अज मुश्तरकात लफ्जी बेशुमार में आया। चूंकि तस्दीक के दो माना हैं, दो इस्तिलाहें हैं, इस एतबार से तस्दीक क्या मुश्तरक लफ्जी है, जो मुश्तरक लफ्जी से पहले बात हो चुकी है, यहां खोलने की जरूरत नहीं है। पहली इस्तिलाह क्या है, बेमाना कजिया मंतकी के शिकल सादये आन मुश्तमिल बर मौजू महमूल हुक्म बे इत्तेहाद आनहास, के ये जो जो मैंने अपनी बात में दूसरी इस्तिलाह बयान की थी ये पहली बयान कर रहे हैं, और जो मैंने पहली बयान की तो दूसरी हो जाएगी, वो मुश्किल नहीं है, तरतीब में फर्क नहीं है। तीन चीजें मैंने वो इत्तेहाद को लग गया, तीन चीजें पाई जाती हैं। आगे चल के अज्जा की बहस आएगी कि अज्जा कजिया कितने हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, वो इख्तिलाफ पाया जाता है, वो बाद में बात आएगी, वो अलग है, वो अभी तफसील में नहीं जाना चाह रहे, वो बहस जो है वो बहुत इज़ान ही हुक्म है, इसके अलावा नहीं है। यानी तस्दीक क्या है, कजिया मंतकी प्रोपोजिशन, कि जो क्या है, जिसकी सादा शिकल क्या होती है, जो मुरक्कब होती है किससे, मौजू महमूल और इन दोनों के दरमियान इत्तहाद के हुक्म से, कि हुक्म लगा, हुक्म होता है कि ये दोनों मुत्तहिद हैं, ये एक टर्म है। दूसरी टर्म क्या है, बेमाना खुद हुक्म, तस्दीक यानी हुक्म, कि अम्र बसीती अस्त, कि ये अम्र बसीत है, व निशान दहंदे ये एतिकाद शख्स बे इत्तहाद मौजू व महमूल अस्त, और ये हुक्म क्या करता है, ये रहनुमाई करता है, दिखलाता है किस चीज का, कि ये शख्स कायल है कि मौजू और महमूल के दरमियान इत्तहाद पाया जाता है। यानी अगर आप कहते हैं कि जैद खड़ा है तो ये है आकर क्या बता रहा है, कि ये बंदा एतिकाद रखता है कि जैद और क्याम मुत्तहिद हैं, यानी खड़ा होना जैद के साथ क्या है, मुत्तसिफ है। वबाजियज मंतिकदाना ने जदीद गरबी फंदाश्ते अंद, तीसरी इस्तला गरबियों की बयान कर रहे हैं कि बाज मगरबी जो दानिश्वर हैं मंतिक के, वो ये गुमान करते हैं कि तस्दीक इबारत अस्त अज इंतकाल जहन अज यक तसव्वुर बे तसव्वुर दीगर, तस्दीक यानी जहन का मुंतकिल होना एक तसव्वुर से दूसरे तसव्वुर की तरफ, बर असासे कवाएद तदाई मानी, और यह इंतकाल किस बुनियाद पर हो, तदाई मानी की बुनियाद पर हो, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज के लॉ के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, उसको कहेंगे तस्दीक। तो ये तीन इस्तिलाहें मौजूद हैं। फिर आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं कि ये जो नजरिया है मगरबियों का कि तस्दीक जो है वो इंतकाल ज़हन अज तसव्वुर एक तसव्वुर से दूसरे तसव्वुर की तरफ, ये इस्तिलाह जो है वो दुरुस्त नहीं है, वली फिंदार ना दुरुस्त, लेकिन ये अकीदा, ये गुमान करना, ये नजरिया बातिल है, दुरुस्त नहीं है। क्यों फरमाते हैं, क्योंकि ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر تصدیق ہو وہاں تداعی معنی ہو، اور جہاں پر تداعی معنی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہاں حتمن کیا ہونی چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے، کوئی تلازم نہیں پایا جاتا. ممکن ہے تصدیق ہو تداعی معنی نہ ہو، اور ممکن ہے تداعی معنی ہو لیکن تصدیق نہ ہو. کہ اس کو تھوڑا کھولنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.